قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيت به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقل اللهم صل على محمد وعلى محمد فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل ما هو تحت الكساء فما كأنت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختراه يا من اختر الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا عمير المؤمنين فقلت يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت ويا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأوعمي بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورحمة وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكاني سماتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتعذن لي أن أهبط إلا الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد عذنت لك فهبط العمين أمين جبرائيل. وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالطهي والإكرام ويقول: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: عليك السلام يا أمين، والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لي: أبي، إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني يا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: الذين بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى
نافذ سکینہ خدا حافظ سکینہ بابا جاؤ بابا جاؤ یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے آج کی رات آبلے دکھتے ہیں ہوتی ہے چبن خاروں کی بڑھتی جاتی ہے اذیت میرے رکساروں کی یہی حالت بخدا ہوتی ہے بیماروں کی ایسا لگتا ہے کہ میں نے کی یہ تیاری ہے آج کی رات اپنی جانب جو بلاتی ہے یہ زندہ کی زمین یہ کہیں آپ سے ملنے کا اشارہ تو نہیں جلد آ جائے نہ ہو جائے بس اب دیر کہیں آپ کے سینے پہ سونے کی میری باری ہے آج کی رات اتنا صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سے کے خون کے آنسو بہر حال ٹھہر جاتے تھے ہاں مگر مانگا گیا جب سے کنیسی میں مجھے بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے آج کی رات پیار ہے بے اسے کتنا یہ बताना होगा, साथ में सारे शहीदों को बिलाना होगा। पहला पुरसा मेरा लेने तुम्हें आना होगा। आज जिंदा में सकीना की हजादारी है आज की रात। सोचती हूँ के कफन कैसे मेरा लाएंगे, किस तरह लाश को भैया मेरी दफनाएंगे। खैदियातों से मुझे कैसे उठा पाएंगे, कैसे मालिक मुख्तार की लाचारी है आज की रात। खाक पर थक के जो बैठी तो तमाचे खाए, हाय अब्बास पुकारी तो तमाचे खाए। आपके नाम पे रोई तो तमाचे खाए, मेरे रुखसारों पे है, मेरे रुखसारों पे तफसील लिखी सारी है आज की रात। सकीना पे बहुत भारी है।
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يجديه العطاء والجود، اذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني وثالث ورابعه اللهم لعن يزيد خامسة ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ایک درود پر دے محمد وعلی محمد پر یہ پانچ روزہ مجلس کے جس کا عنوان انشاءاللہ بے عون اللہ عقیدہ مہدویت امام حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ بڑا شاید عجیب سا عنوان ہو لیکن ابتدائی گفتگو میں واضح ہو جائے گا کہ ہم نے اس عنوان کو کیوں انتخاب کیا. ظاہر ہے غیبت کے زمانے میں یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس پانچ روزہ گفتگو کے لیے تو یہ موضوع ظاہر ہے فٹ نہیں ہوگا اور وقت چاہیے, لیکن بہرحال تبرکن جو بھی ان پانچ روزہ گفتگو میں اس موضوع پر گفتگو ہو سکے کہ یہ جو عقیدہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ڈیفائن کر دوں, ڈیفینیشن بیان کر دوں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے عقیدہ مہدویت کی. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک شخص آئے گا کہ جو زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہ ہے ڈیفینیشن عقیدہ مہدویت کی, اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اب میری نالج اتنی زیادہ نہیں ہے, میرا مطالعہ اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہے کہ مذاہب اور جتنے بھی دین ہے اس میں اس کا کیا رول ہے. شاید ممکن ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹو ہو, لیکن میں نے اپنی زندگی اپنی محدود زندگی کے لیے اس کو بہت زیادہ مفید نہیں پایا میں نے کہ میں اس پر اسٹڈی کروں, اس پر گفتگو کروں, اس پر ریسرچ کروں کہ یہ عقیدہ مہدویت کہا جاتا ہے کہ مختلف ادیان مختلف مذاہب کا یہ عقیدہ ہے اپنے اپنے مذہب میں, چاہے وہ ہندو مذہب ہو چاہے وہ یہودی اور عیسائی مذہب ہو, کہ اجمالی طور پر اس قسم کا ایک عقیدہ ان کے درمیان موجود ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے اور نہ اس سے میرے کسی قسم کے کوئی عقیدے میں فرق پڑے گا, نہ میری دلیل میں کوئی فرق پڑے گا, نہ میرے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے یہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ روایت کے ذریعے سے کہ ہمیں کیا چیزیں سیکھنی چاہیے. ظاہر انسان, اچھا اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ کر دوں, جیسے علم اسکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو جہاں پر بھی آپ کی اجازت سے جہاں پر بھی علم نشر ہوتا ہے وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ اطلب العلم من المهد الى اللهد اطلب العلم ولو من الصين على كل مسلم و مسلمۃ یجب العلم على كل مسلم و مسلمۃ. اب یہ علم کیا ہے؟ ظاہر ہے جس کو جو علم دینا ہوتا ہے وہ اپنے اس کی بھائی لگا دے گا, سوچے لیں کچھ کچھ کسٹمر مل جائیں گے اس بہانے. تو ظاہر اب یہ ایک بحث ہے, میں زیادہ نہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, اسی لیے میں ابھی اب کچھ ممبر کے بات کی گفتگو ہے تو ہم بعد میں بتا دیں گے کہ میں اصل جملہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا, وہ ممبر کی شان کے مطابق نہیں ہے. لیکن بہرحال اب علم, تو ظاہر دنیا میں بہت سارے علوم ہیں, اور حضرت گوگل نے تو بتا دیا کہ جو تو آپ کی پی جو آپ نے صرف تھوڑے بہت پڑھے تھے اس سے زیادہ اور بہت سارے علوم ہیں. تو ظاہر انسان کی زندگی, انسان کی عمر اس کے لیے کفاف نہیں ہے, لہذا کم از کم یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے علوم ہیں جو معذرت کے ساتھ بیکار ہیں. ظاہر ہے جب انسان کی یا تو خدا نے متعال نے اس کی تکلیف دی ہوتی, اس کی ذمہ داری دی ہوتی تو اتنی عمر بھی دے دیتا خدا. اگر عمر نہیں دی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ غیر ضروری ہے, کم از کم یہ تو پتا چل جاتا ہے, صحیح نا. اب وہ علوم کون سے ہیں فی الحال میرا موضوع نہیں ہے, لہذا انشاءاللہ یہ چونکہ ایک اہم موضوع ہے, یعنی یہ ایک اہم گفتگو ہے, لہذا میں اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرنا پسند کروں گا آگے جا کر, کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. انسان کی زندگی بہت ہی محدود ہے, اور ظاہر انسان اس محدود زندگی میں بہت ہی ویسے ہی علم کو کتنا ٹائم دیتا ہے, اس محدود زندگی میں بھی اس وسیع علم کو بھی کتنا ٹائم دیتا ہے خدا, ہر انسان ان الانسان علی نفسہ بصیرہ. لیکن بہرحال یہ جو عقیدہ مہدویت ہے جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی, کہ عقیدہ مہدویت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمام مذاہب کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم عالم اسلام کے جتنے بھی گروہ ہیں ان میں بال اتفاق, عالم اسلام کے جتنے بھی گروہ ہیں بال اتفاق یہ عقیدہ مسلم عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت کا, کہ آخری دور میں ایک ہستی آئے گی, ایک شخصیت آئے گی جو زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. واقعا انسان کیا تصور کر سکتا ہے ظلم و جور سے پر ہونے کو, کیا انسان تصور کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہر جب بھی کوئی خطاب ہوتا ہے کوئی بھی دلیل ہوتی ہے تو تمام لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے, اب آپ لوگ الحمدللہ مسقط میں بیٹھے ہیں, کون سے ظلم و جور میں مبتلا ہے ہم لوگ, آپ نے میں بھی ہوں, کون سے ظلم و جور میں, الحمدللہ کوئی ہے پریشانی, ظاہر ظلم و جور کے اعتبار سے تو شاید نہ ہو, شاید کوئی اور روزی رزق کی پریشانی ہو, کہ خدا بندے متعال کی بارگاہ میں دعا ہوئے کہ خدا بندہ تمام مومن مومنات کی رزق میں وسعت عطا فرمائے. لیکن کون سا ظلم و جور, بظاہر جب ایک بات کہی جاتی ہے تو کم از کم یہ کہ چلیں ہر شخص اس میں اگر گرفتار نہ ہو تو اکثر روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے یہ مزداد محقق ہوگا کہ ظلم و جور سے زمین پر ہو جائے گی, کم از کم 80% زمین ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی, نہ کہ جو مثال کے طور دنیا کے اگر مثال کے طور 4 یا 5 ممالک اگر مبتلا ہے اس مشکل میں تو نہیں کہا جائے گا کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی, زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی یعنی اکثر. اب یہ ظلم کا بھی کیا معنی ہے روایتوں نے نہیں بیان کیا, لیکن بہرحال بظاہر جو ظلم ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق کو پامال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے, یہ ظلم کہلاتا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ مہدویت آپ کی خدمت میں عرض کیا, تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے, توجہ کیجئے گا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اچھا آپ کہیں مولانا آپ نے کہا کہ ابھی 2 منٹ پہلے کا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ تمام ادیان میں اس بحث کو مطالعہ کریں, تو پھر مسلمانوں کی بحث کو بھی چھوڑ دیں, پھر ویسے ہی آپ ویسی بدنام ہیں اختلافی گفتگو چھیڑتے ہیں, تو اس موضوع میں بھی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, توجہ کیجئے گا کہ یہ جو مسئلہ امام ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. ظاہر ہم غیبت امام اپنے امام معصوم اپنے حجت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ہم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اب یہ آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص اپنے 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 جس جس پر انس کا اطلاق ہے جس کو بھی انسان کہا جاتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر امام سے مراد امام حق نہیں ہے بلکہ تمہاری مرضی ہے, جس کو بھی تم امام بناؤ گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. کل لہ ناسن ندون, کل لہ ناسن بھی امام, ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. لہٰذا توجہ کریں, اگرچہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کے اوپر گفتگو کروں, لیکن صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ اس مسئلہ امامت کی اہمیت کو آپ ذرا توجہ کریں کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے کرائیٹیریا اور معیار اور ملاک کو توحید نہیں قرار دیا جا رہا ہے, رسالت نہیں قرار دیا جا رہا ہے, اس کے اعمال نہیں قرار دیے جا رہے, بلکہ امام کو قرار دیا جا رہا ہے.
محمد وآل محمد بآواز بلند
صلوات. اور بہت ہی افسوس کا مقام یہ کہ اسی مسئلہ امامت کو ہم نے اتنا جزوی بنا دیا ہے, اتنا سائیڈ لائن کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی باقی ساری صحیح ہے, ایک اجتماعی زندگی ہے, ایک انفرادی زندگی ہے, اجتماعی زندگی میں ممکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے, صحیح ہے, اسے کوئی انکار نہیں ہے. اجتماعی زندگی کا جیسے ایک تقاضا ہے کہ انسان ماسک پہن کر بیٹھے, یہ آج کل کی اجتماعی زندگی کا تقاضا ہو چکا ہے, تو اجتماعی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں, خوب اس کے تقاضے الگ ہیں, لیکن جو عقیدہ ہے, جو ایمان ہے, جو مجھ سے قبر میں, جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں, میں اس دنیا میں جو آیا ہوں آخرت کے لیے آیا ہوں, اپنے عقیدے اور اپنے اعمال, میرا جو عقیدہ ہے, میرا جو اعمال ہے, جو مجھے آخرت میں نفع دے گا, جو مجھے آخرت میں فائدہ دے گا, وہ میرے لیے اولویت ہونا چاہیے, وہ میرے لیے پریفرنس ہونا چاہیے, اس کو مجھے اولویت دینی چاہیے. اگر میرا عمل, میرا عقیدہ جو قبر میں, آخرت میں, قیامت کے دن جس کے بارے میں مجھ سے سوال جواب ہوگا, اور جس کے بارے میں, جس کے لیے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں, تو واقعا بعض اوقات توجہ کریں, بعض اوقات ہم اپنی اجتماعی زندگی, کبھی ہم اپنی سوشل لائف کو اتنا زیادہ اپنی دنیا اخروی زندگی کے اوپر غالب لے کر آ جاتے ہیں. اچھا میں وہ کوئی اخلاقی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مثال کے طور ایک اخلاقی گفتگو ہے کہ بھائی ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں, اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا, آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا, یہ اخلاقی گفتگو, میں اس پہ فی الحال گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ جو اجتماعی زندگی کہ جس کی بنا پر میں اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں, اپنے عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہوں, اس میں مجھے کتنی مجال ہے, شریعت نے مجھے کتنی اجازت دی کہ میں اپنے عقیدے کے ساتھ اجتماعی زندگی کی بنا پر کمپرومائز کرنا ہے مجھے, آئیے اتنا کمپرومائز کرنا ہے کہ میں اپنے دین کو اپنے بچوں جوانوں کو نہ بتاؤں, اتنا کمپرومائز کرنا ہے مجھے, اتنا کمپرومائز کرنا ہے کہ میں اپنے دل سے بھی آہستہ آہستہ اس ایمان اور عقیدے کو نکالتا رہوں تاکہ میری اجتماعی زندگی اس پر افیکٹ نہ ہو, کیونکہ یہ ایک لازمہ ہے. توجہ کیجیے گا, میں تھوڑی رات دیر وقت اتنی مشکل گفتگو, فلسفیانہ گفتگو کوشش کر رہا ہوں کہ نہ کروں, کہ توجہ کرے, جو انسان کا ایمان ہے, انسان کا عقیدہ ہے, وہ انسان کی زندگی میں افیکٹ کرتا ہے, وہ انسان کی زندگی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے, جو انسان کا عقیدہ ہے, جو انسان کی زندگی ہے. لہٰذا اب دنیا کیا کوشش کر رہی ہے, دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ سوشل اور اجتماعی, اگرچہ بظاہر تو ایسا لگا کہ سوشل اور اجتماع کو ہٹایا جا رہا ہے, دور کیا جا رہا ہے, لیکن کم از کم فکری لحاظ سے اجتماعی اور سوشل کو اتنا زیادہ ملایا جا رہا ہے, اتنا زیادہ مرج کیا جا رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہو رہا ہے, نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور ایمان میں کمپرومائز کرنا شروع کریں, اور عقیدے اور ایمان میں کمپرومائز ایک دفعہ آپ سوشل اور اجتماعی امور میں کرتے ہیں, کیا ہم کرتے ہیں, جب اپنے آفس جاتے ہیں, جب اپنے دفتر جاتے ہیں, تو وہاں ہم اپنے عقیدے کو نہیں لے کر آتے ہیں, اور صحیح عقیدے کو لے کر بھی نہیں آنا ہے, وہاں مجھے اجتماعی زندگی ہے, کسی کا کیا عقیدہ ہے, کسی کا کیا عقیدہ ہے, کسی کا کیا عقیدہ ہے, صحیح ہے, ہر شخص ہر عقیدے میں خود مختار ہے, لا اکراہ فی الدین, ہر انسان جو وہ خود مختار ہے, لیکن چونکہ اب اجتماع اور سوشل, انسان کا عقیدہ افیکٹ ہوتا ہے انسان کی سوشل زندگی میں اور انسان کی اجتماعی زندگی میں, لہٰذا اب کیا کوشش کی جائے, کوشش یہ کی جائے کہ انسان کے عقیدے کو ہی ایسا بنا دیا جائے جو تمام ادیان کے ساتھ, تمام مذاہب کے ساتھ میچ کریں, تمام ادیان و تمام مذاہب کے ساتھ میچ کرے, تمام دین کے ساتھ جو وہ میچنگ ہو جائے میری, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے توحید میں بھی تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا, رسالت میں بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. آج تک تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے, ابھی توحید و رسالت کی باری نہیں آئی ہے, توحید و رسالت کی باری نہیں آئی ہے, امامت کی آ چکی ہے, امامت کی, ولایت کی, آزاداری کی, تبرع کی باری آ چکی ہے, اس میں مجھے کمپرومائز کرنا ہے, حتی دلی طور پر, عقیدے کے طور پر, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی افیکٹ کریں. لہذا مجلسوں میں بھی جو وہ فوراً ہم جیسی تقاریر پر ایک لیبل آ جاتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ فوراً آیت آ جائے گی ہماری مجلس کے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا, ایڈٹ کرنے والے ٹیگ لگا دیں گے دیکھیں یہ قرآن کی آیت کے برخلاف ہے جبکہ یہ عین قرآن کی آیت کے مطابق ہے. امامت ولایت عین اس آیت, یہ آیت جس کو میں نے خاص طور پر تلاوت کیا کہ میں فی الحال اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس پہ گفتگو میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ واعتصموا بحبل اللہ ولا جميعا ولا تفرقوا, یہ آیت ادیان اور مذاہب کے اختلاف کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو حبل اللہ کو چھوڑنے والا ہے. نہیں سمجھے لگتے ہیں تبھی جو بڑی سناٹا اور بڑی خاموشی ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام لو. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. وہ روایات بیان کرتی ہے, کثرت کے ساتھ روایات بیان کرتی ہے. اور بہرحال گفتگو میں میں نے اشارہ کیا کہ بلکہ یہ آیت بحسب ظاہر اگرچہ حبل اللہ توحید حبل اللہ ہے, توحید حبل اللہ ہے, قرآن حبل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ حبل اللہ یعنی جو خدا تک پہنچانے والی چیز ہو. رسول حبل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حدیث سنت یہ سب حبل اللہ ہے, لیکن اس آیت میں قرآن حبل اللہ نہیں ہے, اس آیت میں رسول حبل اللہ نہیں ہے, اس آیت میں کعبہ حبل اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ مجھے بتا دیں مسلمانوں سے یہ آیت مخاطب ہے یا نہیں ہے؟ مخاطب اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی رسی کو تھامیں گے, توجہ کر لیں, اللہ کی رسی اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی رسی کو تھامیں گے. اب مجھے بتا دیں کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو اور قرآن کو نہ مانتا ہو؟ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو کعبے کو نہ مانتا ہو؟ کون ہے جو اللہ کو مانتا ہو رسول کو نہ مانتا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ؟ کون ہے؟ توجہ کریں, کون ہے جو قرآن مانتا ہو, اللہ مانتا ہو, رسول مانتا ہو, قیامت مانتا ہو, نماز مانتا ہو, روزہ مانتا ہو, حج مانتا ہو, یہ سارے کے سارے اصول دین اور فروع دین ملا لے, جو اللہ کو مانتا ہو اور اس کو نہ مانتا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کون سا عمل ہے؟ وہی بات ہے, کسی مولانا سے کہا کہ اتحاد بین المسلمین پہ تقریر کر دیں. کہا اچھا صحیح ہے, اتحاد بین المسلمین پہ تقریر کر دیں گے. کہا کہ توحید پر سب کا اتفاق ہے, رسالت پر سب کا اتفاق ہے. صحیح ہے, تو ہوگی توحید اتحاد بین المسلمین پر تقریر. کہا بس اختلاف امامت کا اس مسئلے کو حل کر دیتے, اختلاف سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو توجہ کریں, مجھے آپ بتائیے, یہ تو بریکٹ میں ایک بات ایک مزاح ہو گئی, توحید اختلاف ہے, رسالت میں اختلاف ہے, قرآن میں اختلاف ہے, کعبے میں اختلاف ہے, سنت میں اختلاف ہے؟ نہیں اختلاف. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ مت کرو. کون ہے جو اللہ قرآن کو مانتا ہے, کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ قرآن ہے, بعض مسلمان کہتے ہیں قرآن نہیں ہے کہ یہ تفرقہ کر رہے ہیں. کون ہے مسلمان جو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, بعض مسلمان کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں؟ محمد, توجہ کریں, توجہ کریں, کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دے جو کتاب توحید میں تفرقہ کر رہا ہو, کتاب الہی میں تفرقہ کر رہا ہو, رسالت میں تفرقہ کر رہا ہو, کعبے میں تفرقہ کر رہا ہو کہ آج سے میں اپنا کعبہ خود بنا لوں گا. نہیں, ایک واحد مسئلہ امامت ہے, ایک واحد حبل اللہ کا مزداد. اگرچہ قرآن حبل اللہ ہے لیکن اس آیت میں حبل اللہ نہیں ہے قرآن, اس آیت میں رسالت حبل اللہ نہیں ہے, اگرچہ قطن 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 حبل اللہ ہے رسول, رسول حبل اللہ, اللہ کی رسی ہے, حبل اللہ اللہ کی رسی ہے. یعنی اللہ کی رسی, یعنی کیا بولو, یعنی اللہ کی رسی کو تھام لو, یعنی ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچے وہ حبل اللہ ہے, ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچے وہ حبل اللہ ہے. لیکن اس آیت میں حبل اللہ فقط ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خوب توجہ کیا آپ نے, یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولایت کی تقریر کرنے کے اگینسٹ میں استعمال نہ کیا جائے, تبرع کے اگینسٹ میں استعمال نہ کیا جائے. یہ ہے آیت, یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام لو. ولا تفرقوا بتر کے حاضر حبل, اس رسی, اس خدا کے حبل اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر تفرقہ مت کرو. جو بیان کر رہا ہے وہ تفرقہ نہیں کر رہا, جو چھوڑ رہا ہے وہ تفرقہ کر رہا ہے. توجہ کیا, میں جو بہرحال اس آیت پہ گفتگو نہیں کرنی, لیکن توجہ کرے, مسئلہ مہدویت, مسئلہ یہ مسئلہ کہ ایک آخری دور میں آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, یہ ایک ایسا عقیدہ جو تمام مسلمان مانتے ہیں, تمام مسلمان مانتے ہیں. اور میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ, کیونکہ روایات میں, ہماری شیعہ روایتوں میں, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر,
نعرہ حیدری پر محمد والے محمد
صلوات.
شیعہ روایتوں میں بیان کیا ہے کہ یہ جو غیبت ہے, اس غیبت میں آزمائش ہے, اس غیبت میں امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے, کس چیز کا امتحان ہے؟ خوب ہمیں پتا تو چلے. اگر میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں کہ امتحان دینا ہے, اسے کہا کہ ہاں بابا میں نے تیاری کر لی ہے. کیا تیاری کر لی؟ میں نے نہا لیا, میں نے کپڑے استری کر لی, سب کچھ. آج کس چیز کا پیپر ہے؟ نہیں وہ مجھے نہیں معلوم ہے, وہ وہاں جاؤں گا تو دیکھ لوں گا. چلو وہاں جانے کے بعد بھی اگر بہت ہی ہوشیار ہے تو وہاں جا کے بھی حل کر سکتا ہے. یہ تو امتحان چل رہا ہے, اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا کس چیز کا امتحان ہے. اگر نہیں معلوم ہمارے بچوں اور جوانوں کو تو المیہ نہیں ہے, ڈینجر پوائنٹ نہیں ہے, کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے. امتحان ہے, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہم, اس کے باوجود ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا امتحان کس چیز کا امتحان ہے. چلے خیر, یہ اتنا زیادہ اعتراض والی بات نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اگر ہم اپنی شرعی ذمہ داری کو اگر پورا کر لیں, اگر شرعی ذمہ داری کو پورا کر لیں تو شاید ہم سمجھیں کہ آٹومیٹک, لیکن نہیں. اس میں بھی ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ہمارا امتحان کس چیز میں ہے. دیکھیں روایات انشاءاللہ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ جو غیبت کا زمانہ ہے, یہ جو غیبت کا دور ہے, یہ ہمارا امتحان کا دور ہے, اور ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ کہیں مولانا ہم اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر لیں گے تو خود بخود پوری توزیع مسائل عمل کر لیں گے تو آٹومیٹک ہماری جو کہ وہ امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے, ہمارا امتحان کامیاب ہو جائے گا ہم نے شریعت پہ عمل کر لیا. نہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو امام کہہ دیتے, آئمہ کہہ دیتے کہ تم یاد رکھتے تو شریعت پہ عمل کرتے رہنا. نہیں, آئمہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آئمہ نے ہائی لائٹ کیا ہے امتحان کو, ہائی لائٹ کیا ہے امتحان کو, بتایا ہے امتحان کس چیز کا امتحان ہے. لہذا یہ جو غیبت ہے کہ روایتوں نے بیان کیا کہ انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, یہ غیبت طولانی ہوگی, غیبت طولانی ہوگی. امام فرماتے ہیں ایک فلسفہ, لوگ سوال کرتے ہیں غیبت کا فلسفہ کیا ہے, انشاءاللہ اس کا جواب میں اسی حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دوں گا. لیکن ایک فلسفہ جو خود روایات نے بیان کیا, غیبت کا فلسفہ, کہ غیبت کا ایک فلسفہ, مختلف فلسفے بیان کیے گئے لیکن ایک فلسفہ جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہم ترین ایک فلسفہ غیبت کا یہ ہے کہ خداوند متعال یرید ان یمتحن شیعت آل محمد علی السلام. یہ کون ہے, کس کا ایگزام ہے, کس کا امتحان ہے, کس کا ایگزام ہے, کس کا امتحان ہے, انسانوں کا؟ نہیں, وہ تو دنیا میں آیا ہے, یہ ان کا امتحان ہے. جو بھی دنیا میں آیا یہ دنیا دار الامتحان ہے, لیکن غیبت جو دار الامتحان ہے, اس دار الامتحان کا ایڈمٹ کارڈ اس کے پاس ہے جو ولایت علی رکھتا ہے. یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں میں, یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں میں کیا آپ کہیں بہت ہی خوبصورت مولانا نے خطابت کی. نہیں, اس دار الامتحان کے جو جن سے امتحان ہے, یہ ان لوگوں کا امتحان ہے جو ولایت امیر المومنین کو ماننے والے ہیں. امام فلسفہ بیان کر رہے ہیں, یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا, امام فلسفہ ہے. یرید, خدا یہ چاہتا ہے کہ ایمتا ہے نا, امتحان لے, شیعوں کا امتحان لے اس غیبت کے ذریعے سے. خوب کیا امتحان ہے اس غیبت کے ذریعے سے؟ نماز کا امتحان ہے, روزے کا امتحان ہے. خوب یہ سارے تو امتحان مگر چھٹے امام کے صحابیوں کے لیے نہیں تھے یہ, مگر چھٹے امام کے اصحاب کے لیے نماز کا امتحان نہیں تھا, آئمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب کے لیے, رسول کے اصحاب کے لیے روزے کا امتحان نہیں تھا, تھے نا یہ سارے امتحان, پوری فروع دین, پوری توحید, عدل, سارے کے سارے جتنی بھی شریعت ہے یہ تو سب تمام لوگوں کے لیے, لیکن غیبت کے زمانے کے لیے کہ الگ سے ایکسٹرا ایگزام ہے, ایکسٹرا پیپر ہے, اور وہ پیپر کیا ہے, وہ یہ کہ اس غیبت کے زمانے میں ہم اپنی ولایت کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کے مولانا یہ خطابت ہے, دلیل لے کر آئیے گا, پہلی دلیل تو یہی ہے, پہلی دلیل تو یہ, اس کے علاوہ بھی دلیل ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام فرماتے ہیں ایام تہنا, خدا ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے, یعنی کہ مطلب ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے, اپنے بچوں جوانوں کے لیے دو جملے اور کہہ دوں, ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اس غیبت کے زمانے میں, اس غیبت کے زمانے میں عقیدہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پر باقی رہتا ہے.
کرتے ہیں نادے علی علی, ہم سب کی مشکلوں کو حل کریں, مشکل خوشحال نارے حیدری محمد وآل محمد صلوات
محمد. اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد کے سب جو ہالیڈیز چل رہی ہے, تو یقین ہے آپ لوگ کی تو ہالیڈیز نہیں ہے, ہم لوگ کی تو بڑھ گئی ہے ایکٹیویٹی, لیکن آپ لوگ کی, مجھے تو ایسا لگتا ہے لاک ڈاؤن کے بعد سب جو ہالیڈیز ہو گئی ہے, تو اس لیے مجھے یاد دلاتے رہیے گا کہ مولانا کل آفس بھی جانا ہے, ورنہ میں بڑے ریلیکس موڈ پہ پڑھ رہا ہوں یہ بتا دوں میں آپ کو.
محمد وآل محمد صلی
اللہ. توجہ کریں کہ دو چیزیں ہیں, ابھی تو آپ کی خدمت نے بیان کر دی عقیدہ مہدویت کو, مزید اپنے بچوں جوانوں کے لیے ایک بات آگے کی واضح کر دوں میں کہ یہ جو عقیدہ مہدویت ہے کہ جس کو تمام عالم اسلام قبول کرتے ہیں, ڈیفینیشن میں آپ کی خدمت نے عرض کر دی, ڈیفینیشن بیان کر دی کہ عقیدہ مہدویت کی ڈیفینیشن کیا ہے. عقیدہ مہدویت کی ڈیفینیشن یہ کہ زمین ظلم و جور سے پور ہو جائے گی, ایک آخری دور میں آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, یہ ہے عقیدہ مہدویت کی ڈیفینیشن. تمام شیعہ و سنی اس بات کو قبول کرتے ہیں, صرف اختلاف ہے, صرف ایک اختلاف ہے. اب توجہ کیجیے گا, میں جو ابھی تک بات کی اس کو آج کی حد تک نتیجے تک پہنچا دوں میں, کہ توجہ کیجیے اختلاف ہے, اور یہ اختلاف بنیادی اختلاف ہے, یہ کوئی بہت جزئی اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ہم سب توحید کو قبول کرتے ہیں, رسالت کو قبول کرتے ہیں, کعبے کو قبول کرتے ہیں, سب کو قبول کرتے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی ہے, بہت اشارے چل رہے ہیں سر میں, نہیں اگر میرا امامت ان صحیح ہے. نہیں نہیں مجھے گرمی نہیں لگ رہی, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. توجہ فرمائیں آپ نے, یہ کوئی جزوی اختلاف نہیں ہے, اسی مسئلے سے اختلاف ہے. کیا ہے اختلاف, پہلے یہ دیکھیں, اختلاف مسلمانوں کا عقیدہ بتا دیا, یہ عقیدہ مہدویت بتا دیا, لیکن ایک اختلاف جو بہت ہی بنیادی اختلاف ہے کہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ جو آنے والا ہے وہ پردہ غیبت سے آئے گا, وہ زندہ ہے پردہ غیبت سے آئے گا. باقی مسلمانوں کا عقیدہ جو زبانی عقیدہ ہے, کتابی عقیدہ ہے, لیکن واقعیت میں خود وہ لوگ پریشان ہیں کہ اس کی دلیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, وہ جو ان کا عقیدہ ہے یا جو ظاہر کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ شخص پیدا ہوگا, وہ شخص پیدا ہوگا, لیکن یہ عقیدہ مشترک عقیدہ ہے, سملر ہے سب تمام مسلمانوں کے درمیان, کہ زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی اور ایک ہستی آئے گی, ایک شخص آئے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, بس یہ اختلاف. لیکن یہ اختلاف جزی اختلاف نہیں ہے, کہ آپ کہیں کہ بھائی کیا سو واٹ, ادھر آج کل جو وہ کہتے ہیں بھائی کیا فرق پڑ جاتا ہے, کیا فرق پڑ جاتا ہے, علی کو امام مانے یا نہ مانے سو واٹ, ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا, سبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, سبھی تو روزہ رکھ رہے ہیں. نہیں, ایسا ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, بہت ہی غلط تشبیہ دے رہا ہوں میں, ایک ہے ایسا ہے جیسے نماز وضو کے ساتھ پڑھ رہا ہے, ایک ہے نماز بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے, تو آپ کے سو واٹ, یہ کہتے تشبیہ غلط ہے, کجا وضو کجا امیر المومنین. ہاں یہ یاد
رکھیے,
اسے قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا نہیں کہ یوم کل یوم ندو کل ناس ان کے وضو کو دیکھ کر اٹھایا جائے گا, بے امام اہم ہے, ان کے امام کو دیکھ کر اٹھایا جائے گا. بس توجہ کریں, یہ جو مسئلہ ہے کہ جو فرق آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جو تمام مسلمانوں کے درمیان ایک عقیدہ مہدویت موجود ہے, اور یہ جو فرق ہے, کیا ہے فرق؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے. یہ کوئی جزوی فرق نہیں ہے, یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے, یہ کوئی ایسا فرعی اختلاف نہیں ہے, بلکہ توجہ کریں یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں امام نے زرارہ کو یہ کہا, چھٹے امام نے زرارہ کو یہ کہا کہ خدا والے متعال چاہتا ہے کہ ایمتہ نشیہ, کہ شیعوں کا امتحان لے گا اسی عقیدے کے ذریعے سے. کون سے عقیدے؟ عقیدے مہدویت نہیں, عقیدے مہدویت تو سب مسلمان قبول کرتے ہیں. کون سا عقیدہ؟ کہ وہ زندہ ہے. غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا. بعض کہیں گے شاید نہیں پیدا ہوئے, یہ ہے خطرناک سائن, یہ ہے غیبت کا امتحان, شاید وہ پیدا نہیں ہوئے. اتنی غیبت, طولانی غیبت, یہ ہمارے آبا و اجداد کہتے تھے ہم کو دلاسہ دینے کے لیے, کیونکہ شیعہ ہمیشہ مظلوم رہے, لہذا دلاسہ دینے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہمارا امام ہے پردہ غیبت میں, انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذلک, نعوذ باللہ من ذلک. الحمدللہ اگر یہ مجلس حسینی اسی انداز سے برقرار رہی جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے رکھی تھی, تو یاد رکھیے ہمارا بچہ جوان عقیدہ وہ مہدویت عقیدہ جو شیعوں کا عقیدہ اس پہ باقی رہے گا. لیکن اگر ہم نے اس میں تصرف کرنا شروع کیا, اس میں اگر انحراف دینا شروع کیا, اس میں اگر تحریف کرنا شروع کیا اور اپنی عقلوں کو استعمال کیا کہ بھائی یہ مجلس سے بہت ہو گئی, یہ ذکر ولایت بہت ہو گیا, یہ ذکر امامت بہت ہو گیا, کوئی جدید بات کی جائے, عالم اسلام پر بات کی جائے, اگر ہم حقیقت کہہ رہا ہوں میں یہ, اگر ہم نے یہ بھائی آپ خود آئمہ اتھار کیوں تکرار کر رہے ہیں ہر امام آ کر, اور انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا, یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو چھٹے امام نے فقط نہیں بیان کیا, ساتویں امام نے فقط بیان نہیں کیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر رسول سے لے کر گیارہویں امام بلکہ بارہویں امام سب اس بات پہ تاکید کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں. کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ اس لیے امام تکرار کر رہے ہیں, ہماری مجلس میں تکرار ہو جائے امامت, ارے کوئی نئی بات کرے, کوئی جدید بات کرے, کوئی آگے کی بات کرے. یہ مسئلہ امامت انتہائی اہم مسئلہ ہے. یعنی امام اس روایت جو آپ کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی, انشاءاللہ مزید اس روایت کو پورا آپ کے سامنے کوٹ کروں گا بعد میں, امام ہائی لائٹ کر رہے ہیں فلسفہ غیبت. ہمارا جوان سوال کرتا ہے فلسفہ غیبت کیا ہے, فلسفہ غیبت کیا ہے؟ امام بیان کرے فلسفہ غیبت خدا شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. کیوں شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے؟ اس کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ آپ کہیں بھائی خدا کیوں ایسی مشکل میں گرفتار کر رہا ہے, یعنی یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ امتحان نماز روزے کا امتحان نہیں ہے کہ ایک کوڑا پڑ گیا, ایک عذاب آ گیا, قبر میں عذاب آ گیا. اگرچہ مثلا ایک نماز چھوڑنے پر نا, کہ نماز ہمیشہ چھوڑنے پر, لیکن کوئی ایک واجب کو چھوڑ دیا تو سزا مل گئی, قبر میں سزا مل گئی. نہیں, یوم ندو کل اناسین بھی امام ہیں, ان کے امام کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. اگر میں مرتے دم تک چالیس سال, پچاس سال, ساٹھ سال, ستر سال, اسی سال, نوے سال اگر امام حجت کی امامت کو مانتا ہوں سلام اللہ علیہ کی, لیکن مرنے سے پہلے میں شک کرتا ہوں, پتہ نہیں شاید ہمارے آبا و اجداد نے یہ کہا ہوگا کوئی امام امام نہیں ہے, ختم, یہ اسی سال نوے سال ختم, ضائع ہو گئے. قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا کہ مرتے دم کس امام کو مانتا تھا, مرتے دم کسی امام کو مانتا تھا. یہ ہے مسئلہ امامت, مذاق نہیں ہے یہ. اور اگر ہم نے, میں نے کہا نا, اگر ہم نے آزاداری میں کمپرومائز کیا, اگر ہم نے اپنی مجالس میں کمپرومائز کیا, اگر ہم نے اپنے ان محافل میں اگر کمپرومائز کیا, یاد رکھیے گا کہ مولانا کہاں کی کہاں لگا رہے آپ. جی نہیں, میں بالکل صحیح لگا رہا ہوں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہے, ایک دوسرے سے متصل ہے. یہ آزاداری ہم کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک لے جائے گی. بس مسئلہ کہ رسول فرما رہے ہیں, ہر امام آ کر اسی مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہر امام آ کر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو امپورٹنس نہیں ہے, خود ایمان امپورٹنس دیے, اس کے ساتھ ہم اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ہم سہل و آسان نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, میں واقعا اگر کسی نے دلیل مانگی اور میں اس وقت مستحضر ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ آزاداری کا تعلق ہے اس سے, اسی انداز سے آزاداری رہے. کیوں ہمارے آبا و اجداد کی ولایت قوی ہے, کیوں ہمارے آبا و اجداد میں مسئلہ امام مہدی علیہ السلام کی وہ مشکلات نہیں جو آج آ چکی ہے, جو آ چکی ہے آج. اس لیے کہ جب آپ امامت کو سمجھیں گے کہ امامت کیا ہے, کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. آج حجت خدا ہے, ہم اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں کہ آج حجت خدا کیا کر رہا ہے. یہ میری عقل ہے نا, میری عقل کا احاطہ ہے, کوئی بتا سکتا کہ امام حجت خدا کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں نے اس پہ کانفرنس کرنا شروع کی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہوں. اس لیے میں حجت خدا کے کاموں کو کیچ نہیں کر سکتا ہوں, میں حجت خدا کے کاموں کو نہیں سمجھ سکتا ہوں. جب ایک چیز سمجھ نہیں سکتا تو اس کی کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں, یہ شوخی نہیں ہے. آج نئے نئے امور کے اوپر کانفرنس اور گفتگو ہو رہی ہے. کل ما لم یخرج من ھذا البیت فهو باطل, 2+2=4. کل ما لم یخرج من ھذا البیت, امام فرماتے جو بھی اس در اہل بیت یا اتھار اسلام کے علاوہ, در اہل بیت کے علاوہ جو کچھ نکلا یہ سب باطل ہے. ہم یہ دیکھیں حدیث معصوم کیا ہے, آیہ قرآنی کیا ہے, امام کیا فرماتے ہیں, کیا ذمہ داری ہماری. امام نے فرمایا ہماری چھت پر گریا کرو, اپنی عقلوں کو استعمال نہ کریں, اور مختلف مراحل بیان کیے, گریا کرو. اگر گریا نہ آ رہا ہو نا, کم از کم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے محبت حسین ہے نا, شکل و صورت تو تبدیل کر سکتے ہیں. امام اسی پر ہمیں ثواب عطا کر رہے ہیں, اسی پر جزا عطا کر رہے ہیں, نہیں اس سے بڑھ کر کہوں اسی پر بی بی راضی ہو رہی ہے, بی بی اسی پر راضی ہو رہی ہے. اگر آنسو نہیں ہو رہے, کیونکہ آنسو آنا تو اختیار میں نہیں ہے نا, میرے اختیار میں نہیں ہے. رونے کا جی تو چاہ رہے حسین کی غربت کو سوچ کر, حسین کی مظلومیت کو سوچ کر, لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن بی بی راضی ہو رہی ہے اس لیے کہ رونے جیسی شکل بنائی ہے میری حسین کی غربت کو سن کر. اور امام آٹھواں امام یہی کہتا ہے, آٹھواں امام کہتا ہے یہ اپنا شریر ان کو تو باقی انشاء ہے, اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے نا, اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اپنی نیت کو تبدیل کر دو. اگر تمہاری اپنے باپ کی مصیبت یاد آ رہی ہے, اپنے باپ کی غربت یاد آ رہی ہے, کسی عزیز کی مصیبت یاد آ رہی ہے, اپنی مصیبت کو یاد کر کے رونا ہے, امام پر مت اپنی نیت کو تبدیل کر دو. اگر کسی چیز پر رونے کا جی چاہے تو تمام چیزوں کو چھوڑ دو, میرے جد حسین کی مصیبت کو یاد کرو. ان کو تباہ کے لیے شہر کسی چیز پر رونے کا جی چاہے تو باپ کے لیے حسین علیہ السلام حسین کی غربت کو یاد کرو, اور اس کے بعد معاف کر دیجیے گا. مولانا مہاجر جمعہ کا میرا آگے بات اتنا شبیب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اتنا شبیب لہذا ہوئی اس بہو کمازی بے حشیات, اس لیے کہ حسین کو اس طرح سے بات کیا کس طرح جانوروں کو سے بات. بس اللہ اللہ, یہ وہ آج کل وہ ایام ہے, وہ ایام ہے جو اسیروں کے ایام ہے, بیبیاں کربلا سے کوبہ کوبے سے شام, اور ان سب میں ہائے حسین کی وہ عزیز سکینہ. کون سکینہ؟ وہ سکینہ دیکھ چکی ہے جب کوئی بچی یتیمہ ہوتی ہے نا, شہزادی سکینہ دیکھ چکی ہے جب کوئی بچی یتیمہ ہوتی ہے نا, جب بچی یتیمہ ہوتی ہے تو کوئی دست شفقت سر پہ پھیرتا ہے, کوئی گوشے لیتا ہے, کوئی گوشوارے بہلاتا ہے. دیکھ چکی تھی سکینہ, دیکھ چکی تھی جب مسلم کی یتیمہ مسلم کی شہادت کی اطلاع پہنچی, ایک مرتبہ حسین ماموں ہے نا بیٹی کو بانجی کو بلایا, گود میں بٹھایا, سکینہ وہ گوشوارے تو لے کر آنا جو عید پر دلائے تھے. اللہ اللہ, سکینہ نے دیکھ لیا, ایک قانون یاد کر لیا, جب کسی کا باپ جاتا ہے, جب کسی کا باپ جاتا ہے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, لیکن اللہ اللہ آئے جب شام غریبا خیروں کو جلایا جا رہا, آئے سکینہ واہ حسینہ واہ محمد اکبر, ارے کوئی تہاتے مارا, کوئی
گولی مارے جی واہ واہ بداو
سیالم الذین ظلموا یمن قلبی ینقلبون بارِ الٰہی رسول کو باعث شفاعت قرار فرما خداوند دی واسطہ حضرت محمد علی محمد کی عظمت کا واسطہ حاضر مجلس مومنوں ہونا صاحب خانہ منتظمین تمام مومنوں ہونا کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار بچوں کی تعلیم بچوں کی شادی خداوند دی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ حجت خدا کا واسطہ دیتے خداوند تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما جو مومن مومنات بیمار ہیں حاضر مجلس مومن مومنات منتظمین کے متعلقین میں جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا التماس صحت کے لیے کہا ہمارے ایک دوست عزیز بہت بیمار ہے خداوند بحق کے محمد والے محمد بحق کے حجت ولی خدا خداوند کی واسطہ دیتے تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما خداوند اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب شام کے زندہ میں ہوئی شام حرم کو ایک آن نہ راحت کی نہ آرام حرم کو ارے ہر بار ٹپکتا تھا لہو اشک رواں سے زندان لرزتا تھا زندان لرزتا تھا سکینہ کی فغاں سے اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا بابا کتنی راتیں گزر گئی بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا چھوٹے سے سن قیدیے زندان ہو گئی چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی چھوٹی سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا دل میں جو میرے درد ہے خالق کے ہے آیا کس کو کہوں میں باپ میرا باپ ہے کہاں تم بے کفن میں بے سرو سامان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا کیا کیا نہ خلق کرنے حقارت کے رہ گئی میں بے کسی سے دیکھتی منہ سب کا رہ گئی کرتا پٹا ہوا میری پہچان ہو گئی بابا کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا کر آہ کی تو سنگ پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو ان آفتوں میں گئے کہ پریشان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا تے جرم کا زخم ہوئے ہم چکھائے تو چاہے مجھ پلا کی ستائی کو پھر ستائے شہزادی حسین کی شان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی زارا کی پسلیاں الاما الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان حق مانگنے جو فاطمہ دربار میں گئی بیٹھے رہے تھے لوگ کسی نے حیا نہ کی زینب کی ماں کھڑی رہی زینب کی ماں کھڑی رہی لوگوں کے درمیان الاما الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان تب طول پہ کیسی تھی وہ گھڑی تم کو صدائے دیتی تھی بیٹی رسول کی دیوار اور جلتے دیوار اور جلتے ہوئے دل کے درمیان الاما الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان ڈھاتی رہی ستم پہ ستم امت رسول دیتی رہی اذانِ ولایت وہاں بطول زہرا کی بات سنتا زہرا کی بات سنتا نہیں تھا کوئی جہاں الاما الاما یا صاحب زمان الاما الاما یا صاحب زمان
متوجہ سر
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المصلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي ابن موسى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا، هذا عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمطعه فيها طويلا.